بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم. آج کے مضمون میں باہمی ربط و ضبط تعلق میں اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے اور کن چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اس سے متعلق مضمون ہے. گلا تھوڑا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے, اللہ کرے بیان کرنے میں کھڑا ہو جائے. اتوار کے دن ذرا بیانات کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی پورا بیان تھا, وہاں سے بھی 4 بجے فارغ ہوئے تو اس لیے تھوڑا سا پسپسا ہو رہا ہے. پانی وانی نہیں آیا, ابھی چائے نہیں پلا تو اس کا پانی تو پلا دیں. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو مضمون بتایا اور سمجھایا ہے, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں سب بھائی بھائی ہیں, ایک رشتہ ہے, اور یہ دینی اور روحانی رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے. تو یہی رشتہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب رشتوں پر مقدم اور سب سے زیادہ کام آنے والا رشتہ ہے. اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, انہی میں ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں ایک دوسرے سے کچھ اظہار کرتا ہے. محبت ہے, اظہار کرے گا تو پتہ چلے گا. اور اسی طریقے سے کسی کی کوئی کمال کی اور خوبی کی بات ہے, اس پہ اظہار کرے گا تو ظاہر ہوگا معاملہ اور معاملات میں مضبوطی آئے گی باہمی تعلق میں. آج یہی مضمون میں نے, مطلب موضوع یہی تھا, یہاں تو باتیں کچھ اور کروں گا, وہاں دوسری کی تھی. تو مضمون یہی ہے کہ محبت اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی ایسے احساسات تاثرات ہیں انسان کے, تو کون سے اظہار کرنے چاہیے اور کون سے کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, اور آپس کے تعلقات میں اظہار کرنے کو کتنی اہمیت حاصل ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے والد سے, والدہ سے, اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں بہنوں سے, رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے, پڑوسیوں سے, تعلق والوں سے محبت کرتا ہے. تو اب وہ محبت ہوتی ہے, اس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے, اپنے رویے سے بھی ہوتا ہے, اپنے کردار سے بھی ہوتا ہے, مختلف عنوانات سے ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی فلاں بہت اچھا ہے ہمارے لیے, ہم سے بہت محبت کرتا ہے, اس کی بڑی خدمات ہیں. اور یہ انما المؤمنون اخوة, بھائی چارے میں اور اس تعلق اور رشتے میں مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں زندگیاں گزر جاتی ہیں, انسان آپس کے ربط اور ضبط میں جو قلبی تعلق ہے اس کو اظہار میں نہیں لاتا, ظاہر نہیں کرتا. حضرت والا عارف اللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک تعلق والے اپنے ہاں دعوت کر کے لے گئے. دعوت کی کہ حضرت چلے, کچھ برکت ہو جائے گی, کچھ دعا ہوا کر لیجیے گا. تو وہ دعوت کے لیے لے گئے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا تقریبات میں اور شادی بیاہ میں رہ گئے, ویسے تو دعوت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال دعوت کے ذریعے سے بھی ایک انسان قریب بھی ہو جاتا ہے, آپس میں باہمی محبتیں اور پیار اور برکتیں بھی ملتی ہیں. تو وہ اپنے گھر لے گئے, حضرت تشریف لے گئے. حضرت بہت ہی اعلیٰ صفات کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی منفرد شان عطا فرمائی تھی. مجھے ظلم اللہ تھا کہ ملمت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاں جو ہے تربیت کا انداز اور معاملہ بہت ہی اعلیٰ تھا, اور بڑے صغیر کی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت عطا فرمائی, بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی, اور بہت ہی وسیع پیمانے پر علوم میں بھی خدمات رہیں اور تصوف کی دنیا میں بھی خدمات رہیں. کتب بھی ماشاءاللہ جو ذاتی قلم سے اور تحریر سے کام لیے تو وہ بھی 1200, 1250, 1300 مختلف فیگرز آتے ہیں, اور جو متعلق افراد, مریدین, شاگرد وہ ملا کے 2700 میں کتب کی جو ہے فہرست جاتی ہے. حضرت والا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے تھانوی کی تمام کتب اور تصانیف پہ کتاب لکھی ہے, ان کی تصانیف پہ ان کے نام اور اس سے متعلق. تو وہ کتاب ہی جو ہے مطلب 1800 صفحہ کی اتنی موٹی وہ کتاب ہے, حضرت کی کتابوں پر اتنی موٹی کتاب ہے. تو اللہ نے ایسا مقام دیا, تو ان کی تربیت یافتہ بہت ہی اعلیٰ اس پر اللہ پاک نے رکھا تھا. تو بڑی دنیا کے جو جہاں دیدہ شخصیت تھے اور بڑی تربیتوں سے نکل کر اللہ پاک نے مقام دیا اور بڑی دنیا نے حضرت والا ڈاکٹر دریس صاحب حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا. ابا جی کے پیر و مرشد اور شیخ اور ہمارے بھی مربی و مرشدی ربی ان کی صحبتوں میں ایسے ہی جا کے خوب بیٹھتے تھے, قریب ترین ہی رہتے تھے. اللہ نے بڑے مواقع عطا فرمائے, تو وقت کے بڑے کاملین میں سے تھے. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے حضرات جو دنیا میں پھیل گئے, خلفاء اور جانشین نائبین اور ویسے ہی فیض پانے والے اور آگے بڑھانے والے سارے عالم میں پھیلے. خود پاکستان میں بھی حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلوں میں سے آپ جب دیکھیں گے تو آپ اور ہمیں حیرانی ہوگی کہ جامعۃ العلوم اسلامی بنوری ٹاؤن پورے عالمگیر ادارہ ہے. تو حضرت بنوری حضرت عالمی کے خلیفہ اور مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان دارالعلوم کرنگی پورے عالم کے جو ہے ماننے والا ادارہ انٹرنیشنل حضرت عالمی کے خلیفہ, اور خیر المدارس ملتان وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا مرکز, اور مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عالمی کے خلیفہ, اور بالکل ہائی وے پر پشاور میں جامعہ حقانیہ مولانا عبدالحق اگوڑا خٹک حضرت عالمی کے خلیفہ, جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت عالمی کے خلیفہ, پورا کا پورا پاکستانی جو ہے نا وہ حضرت عالمی کا. تو وہاں سے پھر جو سلسلے پھیل رہے ہیں وہ الگ ہیں, دنیا بھر میں جو پھیلنا وہ الگ ہے. اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا اور بڑی خدمات لی, تو انہیں میں حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو بڑے جامع الصفات جامع الکمالات فرماتے ہیں, دوست کے گھر گئے وہاں جا کے بیٹھے, جیسے ہوتا ہے دستور, پھر کھانا وغیرہ کا سلسلہ ہوا, کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوئے تو حضرت جو تھے شکریہ ادا کرنے لگے, دعائیں دینے لگے کہ بھائی بہت اچھے اچھے کھانے بنائے, اپنے گھر والوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت دعائیں دیجیے گا اور بتائیے گا کہ بھائی بہت اچھے انہوں نے کھانے پکائے, ہمارے لیے اتنی محنت کی, اتنی چاہت سے, کتنی دیر سے لگی ہوں گی, کیا کیا محنتیں کی ہوں گی, کس کس طریقے سے کیا ہوگا, آپ لے کر آئے اور انہوں نے تیار کیا, تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. اس طرح کے حضرت نے تحسینی کلمات فرمائے. ابھی یہ بات فرما رہے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کہ اندر سے پردے کی آڑ سے ایک دم سے ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی, خاتون کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو رونے لگی, حضرت ایک دم سے خاموش ہو گئے, وہ بھی خاموش ہو گئے, یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے. تو تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا, حضرت نے کہا بھائی اللہ خیر کرے کیا ہوا. تو اندر سے پردے میں سے وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت آج ہماری شادی کو اتنے سال گزر چکے ہیں اور ان کو میں ہر طرح سے پکا کے کھلانا پلانا خدمت سب کچھ کرتی آئی, لیکن آج تک ان کے پاس میرے لیے دو لفظ کبھی نہیں بولے. آج آپ نے دو لفظ بول کے میری زندگی بھر کی جو محنت تھی نا اس پہ آپ نے جو ہے بھگار لگا دیا اور ایک طریقے سے جو ہے میری حوصلہ افزائی کر دی. انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز پر دو جملے اس چیز سے بولے ہی, کبھی اظہار کیا ہی. تو یہ اظہار بہت اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے. تو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بتانے سے سامنے والے کی حوصلہ افزائی, اور مردوں کو تو خواتین کے اگر وہ سلامی پیش کریں گے تعریف کریں گے تو مزے تو ہمارے ہی آنے ہیں نا. تو اگر تعریف اور اظہار نہیں ہوا تو کھوٹے اپنے ہی لگ رہے ہیں, ان کا کیا جانا ہے. تو اگر بتائیں گے کریں گے تو آج اگر انہوں نے کوئی انڈا آملیٹ اچھا بنایا ہوگا کل اس سے زیادہ اچھا بنا کے دیں گے, اور دل میں بھی محبت ہوگی بڑی چاہت سے بنا کے دیں گے. نہیں تو یہ ہوگا بڈھا ساری زندگی ہی گزارتے خرٹ گھر کی بڈھا جان کو اٹکا ہوا مرتا بھی نہیں ہے تو یہ سنیں گے بھی بڑھتے. تو محبت اور پیار کے عنوان وہ بڑے ضروری اور اظہار بڑا ضروری ہوتا ہے. تو بیوی ہو بچے ہو جو بھی تعلق کی بنیاد پر جیسی تعلق ہے جیسے معاملہ ہے اسی حیثیت سے سامنے والے کو کمال کا معاملہ ہے یا اس کی کوئی خدمات کا معاملہ ہے یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہے تو اظہار کر دیں. محبت کا معاملہ ہے تو محبت کا اظہار کریں, لیکن محبت بھی وہیں جا اظہار کرنا جہاں پہ کرنا ہے. اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ تو شریعت کا تقاضا ہے, اس کو تو لقمہ کھلانا اس سے کھانا یا بولنا تک بھی اس پر اجر رکھا ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ اظہار ہو, اور یہاں کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے, دنیا دوسرے کے لیے بڑی اظہار کرتی پھرتی. وہ ایک ایئر لائن میں سفر کر رہے تھے ایک ساتھ, تو ایک خاتون قریب میں تھی تو ان سے کہنے لگی کہ یہ پرفیوم آپ نے کون سا لگایا ہے, بڑا زبردست پرفیوم لگایا ہے. تو لائن مارنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, تو وہ لائن مار رہے تھے اس طرح بھانے سے, وہ خاتون بھی سمجھدار تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. میں نے کیوں, بڑا بہترین ہے یہ وہ ہے, میں اپنی بیگم کے لیے لوگوں نے بات بنائی بیگم کے لوگوں, کہنے لگے نہیں اپنی بیگم کے لیے نہیں, ورنہ کل کو آپ کی طرح کوئی ٹھرکی بڈھا جو ہے نا وہ ان سے بھی پوچھ رہا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے تعلقات میں محبت بھرپور ہونی چاہیے, پوری پوری ہونی چاہیے, اور وہ کل ول کے بیان میں نے کہا تھا نا کہ اپنی بیوی سے پورا اظہار کریں جس جس چیز میں, کھانے کے حساب میں, کپڑے پہننے اڑنے کے حساب سے, اپنے خدمات کے حساب سے, یا محبت و پیار کے حساب سے, تو پورا ہونا چاہیے. اور شریعت نے حکم بھی یہی دیا ہے. اب تین مقامات پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. جنگ میں الحق خود ہم, جنگ ہی دھوکے کا نام, جنگ میں, اور اسی طریقے سے لوگوں کو آپس میں ملانا ہے, محبت کریں گے, اختلاف ہو گیا, رنجش ہو گئی ہے, تو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے آدمی, لگا دے مسالہ کہ بھائی بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کی, آپ تو خام خام سے ناراض ہیں, کہہ رہے تھے یار اتنا بہترین آدمی ہے, بہترین ان کو کس نے میری طرف سے کر دیا, تو جھوٹ لگا دیا. بولے انہوں نے کہا ادھر گئے ان سے کہا یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ان کے دل میں تو کوئی بات نہیں ہے, تو بہت اچھا کہہ رہے تھے. اب یہ جھوٹ بول کے ان کی طرف سے جو اچھی لگا ہے ان کی طرف سے ادھر, یہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اجازت دی ہے. اور بعض لوگ الٹا کرتے ہیں, کہتے بھائی کسی کو برا لگے کچھ ہو, ہم جو بات کرتے ہیں کھڑی چاہے دل میں لگے چھری, تو ایسا سچ تو اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے, تو بھائی دل میں لگے چھری. تو اپنے رشتوں کے نعتوں کے اعتبار سے کریں کیا جائے. اب لوگ جو ہے نا بیوی کو تو بیچاری کو کبھی پڑھ کے کوئی جملہ نہیں بولتے, اور الٹی سیدھی سناتے ہی رہتے ہیں, سب نہیں ہر طرف, آپ کو نہیں بولنا سر, ایک عام بات ہو رہی ہے, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے نا بیگمات کے معاملات پہ, تو بیگمات تو اتنا نہیں کرتی, لیکن شوہر جو ہے وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ذرا سی بات پہ وہ ناراض کسی اور بات پہ تھے یا کسی اور چیز پہ جنہیں غصہ تھا, وہ نزلہ سارا بیگم پہ گر جاتا ہے, اور کبھی کبھی بیگم کبھی نزلہ گرتا ہے, تو وہ تو ہوتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا میں خوب تعریفیں ہو رہی ہیں, وہ پرفیوم والے صاحب کی طرح سے پرفیوم اچھا لگایا ہوا, اسی طریقے سے کپڑوں پہ تعریف ہو رہی ہے, اس پہ ہو رہی ہے. آپ کی ڈریسنگ بہت زبردست ہوتی ہے, شاندار ہوتی ہے, کہ بعد میں دیکھے تو بندہ دیکھتا ہی رہ جائے, واہ واہ. اور باتیں تو آپ کی کہنے کی آواز تو بہت بالکل اس میں شہد ملا ہوا ہے, اور ساتھ میں گڑ بھی ڈالا ہوا کسی نے, تو اس طرح کی باتیں غیروں کے لیے ہو رہی ہیں, غیروں سے باتیں ہو رہی ہیں, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو اپنی بیگم اس کو تو چھوڑے نہیں, اپنی بیگم کو چھوڑے نہیں, اور دوسرے کی بیگم کو چھیڑے نہیں, دوسرے کی چھیڑے نہیں, اپنی چھوڑے نہیں, تو یہ مضبوطی سے معاملہ ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا کہ زندگی جنت نذیر بن جائے گی, جنت نذیر بن جائے گی. والد ماجد کا ایسا زبردست عالم تھا محبت اور پیار کا, کہ وقت جو جو گزرتا گیا تو بچوں کے ساتھ شفقتیں بڑھتی گئیں, تعلق والوں کے ساتھ محبت نہیں شفقتیں بڑھتی گئیں, تو خود والدہ ماجدہ کے ساتھ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بیلنس کارڈ تک بھی جب دیتے تو اکٹھے رکھتے تھے پورے گھرانے کے لیے, جس کو ضرورت ہوتی ہے ابا کارڈ چاہیے فلاں فلاں کمپنی کا فلاں, اس کا موبی لنک کا, اس کا, وہ نکال کے دے دیتے تھے. تو امی جی کے لیے باقاعدہ پورا وہ خوبصورت لفافے میں رکھ کر جو ہے دیتے تھے محبت رہوں گا, اور کہتے بھی تھے کہ صحیح ازادی ہیں. تو ایک عجیب مطلب مثال جو ہے نا قائم فرمائی. تو اس طرح سے محبت اور پیار کا اظہار یہ بڑا ضروری ہے. اور نفرت وہ اگر کسی سے ہو بھی جائے, ایک تو اس کو چھپا کے رکھنا ہے, چھپانے کے ساتھ ساتھ حضور نے اس کا علاج بھی بتایا, تحاذو تحابو, کہ ایک دوسرے کو ہدیے دو اور محبتیں بڑھاؤ. تو دلوں سے محبتیں مطلب دلوں میں محبتیں بڑھانا ضروری اور نفرتیں مٹانا ضروری ہے. تو ایک دوسرے سے کبھی گفٹ کے ذریعے, کبھی ہدیے کے ذریعے, کبھی اچھے اور میٹھے بول کے ذریعے, اور کبھی اپنی خدمات اور اپنے فعل کے ذریعے, کوئی موقع ایسا ہے خوشی کا ہے غمی کا ہے, تو جو خدمات اور جیسا تعلق ہے اس کی بنیاد پہ دوڑ بھاگ کرنا, کام کرا دینا, سلسلہ کرا دینا, یہ سب کے سب جو ہے آپس میں ربط و ضبط کو مضبوط بناتی ہیں. اور انما المؤمنون اخوة, اللہ رسول جو چاہتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں میں قوی تعلق, گہرا تعلق, مضبوط تعلق ہو, کہ ان کے آپس کے اتفاق اور اتحاد اور محبتوں کے عنوان کی وجہ سے دنیا جو ہے فیض پائے, نہ کہ دنیا جو ہے وہ نقصان اٹھائے. تو اس لحاظ سے مضبوط تر یہ معاملہ ہونا بہت ضروری ہے. اور کونوا عباد اللہ اخوانا, ایک اللہ کے بندوں بھائیوں بھائیوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں. سگے بھائی نا کتنا ہی لڑ لیں گے لیکن آپ اپنے جدا نہیں ہو سکتے. ابھی مثال دی جاتی ہے رشتہ داری کی کہ ناخن اور گوشت, یہ جو ہے جدا نہیں ہو سکتے. اب ناخن بظاہر تو جو ہے بالکل الگ ہے, ہڈی کا جیسا لگتا ہے, اب یہ تو پتہ نہیں ہے کیا چیز, نہ ہڈی ہے نہ پلاسٹک ہے نہ گوشت ہے, اللہ پاک نے الگ ہی چیز بنائی ہے, ناخن الگ ہی چیز بنائی ہے. اور جوڑا کیسے, اندر پورا گوشت میں پیوست بھی ہے اور جدا بھی ہے, پیوست رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اب یہ جڑا ہوا بھی اس سے اور الگ بھی ہے, بظاہر دیکھیں تو اس میں کوئی رگیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کوئی اس میں خون نظر نہیں آ رہا, آپ اس کے اوپر کچھ کریں تو اس میں تکلیف کچھ نہیں ہو رہی, لیکن اللہ نے کیسا جوڑا ہے. تو بزرگوں نے بھی کیا تکا جوڑا ہے, کہتے ہیں کہ جیسے گوشت اور ناخن جس طرح سے ان کا تعلق ہے, ٹوٹ تھوڑی سکتا ہے رشتے داری کا سلسلہ, تو جب ٹوٹ نہیں سکتا تو پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اور مضبوط کر کے اللہ کو راضی کرنے, اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یوں آپس میں اظہار اور رویے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں, اور انتہائی کامیابی اور کامرانی اگر حاصل کرنی ہے تو باہمی ربط و ضبط و تعلقات کو اچھے سے اچھا رکھا جائے. اور پڑوسی ہیں, پڑوسی کا معاملہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر کی اگر دیوار اونچی کرنی ہو یا گھر اونچا بنانا ہو تو پڑوسی کے ہوا کا خیال رکھو کہ ہوا آئے جائے, ہوا نہ رکے اس کی. اگر پڑوسی کیل ٹھوکنا چاہ رہا ہے, کوئی چیز ٹھوکنا چاہ رہا ہے تو اپنی دیوار میں ٹھوکنے کا اس کو منع نہیں کرو. چھوٹی سی بات ہے نا کیل ٹھوکنا, لیکن حضور اتنی حد تک اخلاقیات سے قابل ہے, اتنی حد تک ربط و ضبط اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کیل کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہوا کے آنے جانے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ ہوا نہ رکے پڑوسی کی. یہ تعلیم حضور کی ہے. کبھی کبھی کسی مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے, اور اگر زیادہ دور نہیں تو اپنی صدیقی مارکیٹ میں بھی کبھی جائیں تو پچھلی جو بیچاری لائن چل رہی ہے نا, سامنے والوں نے پکے پکے شٹر بند کر دیے, کسی نے پورے پکے شیشے لگائے ہوئے, اور پیچھے والے بیچارے گلی میں بند بیٹھے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کی ہوا کے بھی آنے جانے کا خیال رکھو, انہوں نے جو ہے شٹر ڈاؤن کر دیا, شٹر بند کر کے فارغ کرو پڑوسیوں کو. تو یہ صورت حال ہے. یہ ربط و ضبط, یہ تعلق, یہ قول و فعل کے عمل, ان کو حضور نے بڑی اہمیت سے جتلا جتلا کے سکھایا اور سمجھایا ہے تاکہ معاملات آپس کے اچھے سے اچھے رہیں. ابا جی کی بات ایک یاد آ گئی اسی موقع پر, اس بار حوالے سے ایسا ہوا کہ اوپر جو ٹنکی ہے وہ پچھلی سائڈ پہ بنی ہوئی ہے گھر کی, تو پانی جب اس میں بھرتے ہیں تو اوپر سے ایک پائپ لگایا ہوا تھا, تو اس زمانے میں پلاسٹک کا پائپ جو آتا ہے موٹا, وہ اوپر سے لگا کے نیچے تک اتارا ہوا تھا. اب وہ دھوپ ووپ ہوتی ہے, مختلف وقت گزرتا ہے تو پائپ پلاسٹک کا پگھل جاتا ہے, تو وہ کہیں پگھل گیا, اندازہ نہیں ہوا. تو وہاں سے کوئی پانی والی لیک ہو گئی, گرنے لگا تو پڑوسیوں کی گلی میں بھی جاتا تھا, پیچھے گلی جو ہوتی ہے, تو کبھی کبھی کسی آدمی کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے, جیسے پانی آ رہا ہے ٹپک رہا ہے, آدمی پریشان ہو رہا ہے, ان کا واش روم ہے, کپڑے وپڑے بھی دھوتے ہیں, سلسلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑے محبت اچھے پڑوسی ہیں سارے ماشاء اللہ, بڑے طریقے سے انہوں نے پیغام پہنچایا. تو ابا جی نے اسی دن اور اسی وقت جو ہے نا ان کو پلمبر کو بلوایا, اور وہاں پہ مستقل وہ لوہے کا پائپ لگا دیا پانی کا, لوہے کا, آج بھی وہی لگا ہوا ہے, وہ پورا فکس کرا دیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اس طرح معاملہ ہو گیا, ہمیں اندازہ نہیں ہوا اور ان کو اس طرح تکلیف پہنچی, فوراً جو ہے یہ کام انجام دلوا دیا. تو بہرحال اس طرح کی نوعیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان ایک دوسرے کا جب خیال کرتا ہے, محبت اور پیار دیتا ہے, تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. اور ہمارے بھی ماشاء اللہ پڑوسی سارے ہی ظاہر ہے کہ بہت ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, اچھے ہیں, کسی سے کبھی الحمد للہ کوئی نہ کسی قسم کی رنجش ہوئی, رنجش تو بہت دور کی بات ہے, الحمد للہ کبھی کسی سے کوئی تکلیف نہ ہماری طرف سے ہوئی نہ ان کی طرف سے ہوئی. اور خود ابا جی کا تو یہ عالم تھا, جب یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے ایک کانوے میں تو مدتوں یہ معمول رہا, اور ہم بھی کبھی کبھی اس طریقے سے کرتے تھے. ابا جی کا اپنا شوق تھا, تو جب ابا جی اس طرح نوعیت جو اختیار کرتے نا, ہم پھر خود ہی آگے بڑھ چڑھ کے وہ کام سنبھال لیا کرتے تھے. تو صبح صبح فجر کے بعد یہاں درس سے فارغ ہو کے جب جاتے نا, تو پڑوسی پڑوسیوں کے تین چار گھر, پانچ گھر ادھر, تین چار پانچ گھر ادھر, پوری صفائی ستھرائی کر کے, جھاڑو لگا کے, کچرا سمیٹ کے, سارا اٹھا کے دور کچرا خانے میں پھینک کے صبح سویرے فارغ کرتے, معمول تھا اس کا. تو ہم نے جب یہ چیزیں دیکھتے تھے تو پھر ہم لوگ لگے رہتے تھے, پہلے سے پہلے وہ کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ صورت حال ان کی ماشاء اللہ خود دتوں رہی. اور اس سے پہلے بچپن میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب ہم پہلے ایفٹیریا میں تھے وہاں پہ بھی مسجد میں جو ہے صفائی کرنا, خود اپنے ہاتھ سے باہر کے حصوں میں جھاڑو لگانا, یہ سلسلے کرنا, درخت لگے تھے بڑے بڑے کے پتے ہیں, تو سب کا یہ معمول ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ نمبر ایک تو یہ کہ انسان میں تواضع و عاجزی کی ساری کا معاملہ, نمبر دو یہ کہ پڑوس سے ہر ایک سے اپنا ایک تعلق, یہ سب سنت سنت, اور سنت پر عمل کرنے میں انسان کے لیے اللہ پاک نے عصمت رکھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا بھی یہی معمول مبارکہ تھا, اور وہی رنگ اور وہی اثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بھی بھرپور طریقے سے آیا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت اور پیار اور اچھی بات کا اظہار یہ ضروری بھی ہے, اور بڑے اچھے پیرائے میں کرنا بھی چاہیے. اور اسی طرح سے اس بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات کو اظہار کرنا نہیں آتا, اظہار کرنا چاہتے ہیں تو جو اظہار کر نہیں پاتے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی, ساس صاحبہ گھر والے شادی کر کے لائے بڑے خوشی خوشی, تو بہو جو ہے نا کچھ بولتی نہیں تھی. ابا جی سے اکثر سنتے تھے یہ لطیفہ یہ بیانوں میں, تو اکثر ساس کہتی کہ بہو کبھی کچھ بولا بھی کر, بس چپی چپ رہتی ہے, خاموشی خاموش رہتی ہے. کافی عرصہ گزر گیا جب ساس بہت بولتی نہیں, تو ایک دن بولی بہو کہ امی میں ایک بات سوچتی رہتی ہوں. میں کیا سوچتی رہتی ہوں؟ میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ میرے شوہر مر گئے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی, تو میں بیوہ ہونے کا میری آپ شادی کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ اور صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی تو خاموشی رہا تھا, تو خاموشی اچھی ہے. تو بولنے میں اظہار کرنے میں بھی الفاظ اچھے اور بہترین اور صحیح ہونے چاہیے, نیک فال والے ہونے چاہیے, بدفالی نہیں نکالنی چاہیے. کہ آدمی بدفالی کے الفاظ نکال رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں, بہت بہت سے نہیں ڈرتا, بہت بہت سے نہیں ڈرتا, لیکن الفاظ تو اچھے نکالنے چاہیے. حضور نے منع فرمایا, سنن ابو داؤد میں, کہ اپنے منہ سے اپنے آل اولاد مال ان کو اچھے کلمات جو ہے کہو, کوئی ایسے بدعائیے کلمات مت نکالو جس سے پھر بھی تمہیں پچھتاوا ہو اور پھر رو دھو. تو اس لحاظ سے کلمات اچھی ہونے چاہیے. تو اظہار اچھے سے اچھے پہرائے میں, اچھے سے اچھے انداز میں ہو اور ضرور ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہو, بیٹھے بیٹھے اور کچھ نہیں, ہلکا سا گھر میں مثلا بچوں نے کوئی کام کیا ہے, کوئی چیز اظہار کر دیا اس پہ خوشی کا, کچھ حوصلہ افزائی کر دی, کچھ معاملات کر دیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی رویے اور ان کے جو نا سختی اور بد مزاجی کا اثر ایسا برا پڑتا ہے. ایک صاحب ہیں وہ دبئی یا قطر وغیرہ میں رہتے ہیں, تو وہ کہیں بڑے چینلز پہ میرا پروگرام دیکھتے تھے, تو وہیں سے وہ گروید ہو گئے. ویسے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں ہوں, لیکن وہ چینل پہ دیکھتے تھے تو ان کو باتیں اچھی لگتی تھی, سنتے تھے ٹی وی چینل پہ دبئی وغیرہ میں. اللہ کرنا ایسا ہو کہ پاکستان آئے, بہت زمانے بعد پاکستان آئے, تو یہاں ان کے کوئی عزیز رہتے تھے سیکٹر 10 میں, اور ابھی بھی ہم عزیز سے قریب تھے ان کی رہائش, ان کے عزیز کی, تو وہاں کہیں آئے تو وہ تذکرہ کرنے لگے. ہوتا ہے جو انسان کسی کا فین ہوتا ہے, کسی کا کوئی مطلب مدعا ہوتا ہے اور عاشق ہوتا ہے, تو اس کا تذکرہ کرتا ہے, جہاں جاتا ہے تذکرہ کرتا ہے, انہوں نے یہ کہا یہ کہا اس طرح, تو وہ تذکرہ کیا, نام وام لیا, وہ کہنے لگے لوگ میں تم سے ملوا دیتا ہوں, ہم سے ایسی کون سی بات ہے, کہنے کہاں ملواؤ گے, کہاں ہوتے ہیں, کہنے چلو ابھی ملواتے ہیں, نماز میں لے کر آئے, ملوا دیا کہ یہ لیجیے کھڑے ہوئے جن کو آپ چینل پہ دیکھتے تھے, جن کے مدعا دے رہے, خیر و خیر خیریت ہو گئی. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں آپ سے کچھ ملنا چاہتا ہوں, بات چیت کرنا چاہتا ہوں, تو خیر وہ ملے, خیر خیرت کی. کہنے لگے کہ میرے والد جو ہے انتقال کر گئے, زمانہ ہو گیا, لیکن میرے والد نے کبھی مجھے محبت اور پیار کے دو بول نہیں بولے, ہمیشہ بدعائیے کلمہ, ہمیشہ جو ہے لعنت ملامت, ہمیشہ گالم گلوج, ہمیشہ جو ہے کہ تو ہمیشہ ایسی رہے گا, تو نے کچھ کر کے نہیں دیا, کہنا میں بڑا ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, تو والد کی طرف سے یہی سننے کو ملتا رہتا تھا. تو وہ ہوتے ہوتے میرا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا, اور میں ایسا سمجھا کہ یار میں تو بالکل ناکارا بےکار آدمی ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, جب میرے ابا جی بولتے تھے, میں نے وہ ذہن میں باہر سے گھس کے بیٹھ گئی, دل میں وہ نکلتی نہیں ہے. ابا کو بھی انتقال ہوئے, اتنا عرصہ گزر گیا, لیکن میرا دل بس خراب ہو گیا, ہو گیا اب صحیح نہیں ہوتا. خیر میں نے بہت سمجھایا سمجھایا بہت کچھ کیا, تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے, سال ڈیڑھ سال بعد پھر آئے گئے, آج کل آئے گئے, تو ملاقات کی جو اچھی طرح سے محدود ہوتا ہے, جیسے ان کا مزاج ہے نا, تھوڑی تسلی وسلی کر دیتا ہوں. تو ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو جیب سے میں نے ٹوپی نکالی, عادت کے مطابق ٹوپی گفٹ کر دی, پہن لی, سلسلہ ہو گیا. ابھی دو چار دن پہلے میں ایک واقعہ سنا رہا تھا, اب وہی نا انسان کو کون سی بات کس طرح جو ہے کلک کر جائے, سمجھ میں آ جائے اور اس کا تسلی ہو جائے. میں واقعہ سنا رہا تھا اثر کے درس میں حبیبیہ مسجد میں, تو اس میں ایک بیوہ خاتون کا واقعہ تھا کہ وہ جو ہے بیوہ ہو گئی, داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, اور بڑی پریشان ہو گئی ہر طرف سے, جو تابڑ توڑ پریشانیاں مصیبتوں میں گر گئی, بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے, اب وہ پریشانی کے عالم میں, تو صرف 3 درہم ان کے پاس تھے. اب 3 درہم میں وہ پریشان تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں, اور کسی کا آسرا رہا نہیں سوائے اللہ کے. تو سوچ کے پھر وہ 3 درہم میں اون لے آئی, اون جس سے سویٹر بھی بنتے ہیں اور چیز بنتی ہیں, اون وہ لے کر آئیں, اور اس سے کچھ کام وام کر کے جا کے فروخت کیا, تو 5 درہم مل گئے. تو 5 درہم میں سے جو ہے وہ 2 درہم کا کھانا پینا لیا, بچوں کے لیے سامان لیا, اور باقی 3 درہم سے پھر مزید اون خرید لی. اون خرید کے ان کا گولا وولا جو بھی تھا گولا وہ لے کر آئے, گھر میں لا کے رکھا, اور بچوں کو کھلانے پلانے میں اس میں لگی, تو کہیں باہر کھلی جگہ تھی, سہن تھا اس میں رکھا ہوا, تو گولا ایک پرندہ آیا, وہ گولا اٹھایا اور روانہ ہو گیا, جیسے اس کے ابا جی کا ہو, تو وہ پرندہ اٹھا کے وہ گولا لے لیا. اب پرندے سے عذاب ہوتے نا, انہیں کون پوچھے, ابھی بیچاری سے اس نے دیکھا تو ایک دم بھاگی بھی, مگر وہ ہاتھ میں ہاتھ سے وہ لے کے چلی گئی, بڑی زبردست پریشان ہو گئی. جب آدمی کو پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے تو انسان بالکل بدحواس ہو جاتا ہے, وہ بھی بیچاری طرح پریشانی میں کافی شکایت کرنے لگی. پھر سوچا کہ کیا کروں, تو اس کے بعد وہ داؤد علیہ السلام کے پاس جانے کا سوچا, داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی, وہی غصے کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمانے والے ہیں یا نعوذ باللہ ظالم ہیں, ناانصاف ہیں, الحمد للہ, تو یہ کیا معاملہ ہے. پھر بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا, پہلے شوہر وہ انتقال کر گئے, اور اب جو ہے یہ اس طرح سے تھوڑا سا گزارا کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ پرندہ وہ اٹھا کے لے گیا, یہ کیا طریقہ ہے. تو اس نے چکنی شکایت کی داؤد علیہ السلام سے, داؤد علیہ السلام یہ سن کے اب سوچ ہی رہے تھے کہ میں اس کو کس طریقے سے مطمئن کروں اور کس طرح سمجھاؤں. ابھی بیٹے سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی, تشریف لے گئے, جا کے باہر دیکھا تو وہاں پہ 10 افراد کھڑے ہوئے تھے, 10. تو سلام جو خیر خیریت ہوئی, بات چیت ہوئی, اس کے بعد جو ہے نا ان کے آنے کا مدعا پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے, کشتی میں سوراخ ہو گیا, سمندر میں سفر کرتے کرتے کشتی میں سوراخ ہو گیا, پانی تیزی سے کشتی میں آنے لگ گیا, تب موت اور ہمارے درمیان فاصلے سمٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے. روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا, کھولنے سائرن بج گئے. تو کہنے لگے کہ وہ کشتی میں سوراخ ہوا اور پانی تیزی سے کشتی میں آنے لگا, موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی, ہم لوگ پریشان ہو گئے, کچھ راستہ نظر نہیں آیا. تو ہم نے عہد کیا, ہم نے کہا یا اللہ اگر آپ نے ہم نے سے ایک کی جان بچا دی, کشتی کو کنارے لگا دیا, تو ہم سے ہر فرد ایک ایک ہزار درہم وہ آپ کے بندوں پر خرچ کرے گا, آپ کے راستے میں خرچ کرے گا, حاجت مندوں کو دے گا ایک ایک ہزار. تو کہنے لگے کہ وہ اللہ پاک کی شان کے بھی یہ بات ہم دعا کر رہے تھے, عہد کیا تھا کہ اوپر سے ایک پرندہ گزرا, اس نے اونٹ کا ایک گولا پھینک دیا کشتی میں, اس کے پیروں سے گرا, کشتی میں آ گیا, ہم نے جلدی سے اس کو اٹھایا, اللہ کی مدد سمجھتے ہوئے فٹافٹ سوراخ بند کیا, پانی کشتی سے باہر نکالا, تو قریب ترین یہی ساحل تھا آپ کے پاس والا, ہم یہاں جلدی سے ادھر پہنچے. جب یہاں پہنچے تو ہم نے کہا پہلی فرصت میں تو اللہ پاک نے اتنی مہربانی فرمائی, نقد نقد دعائیں قبول کی, تو پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے لیے ہم نے جو ہے کیا ہے اس کو پورا کریں. تو ہم نے معلومات کی تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول وہ داؤد علیہ السلام ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ. تو ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے, یہ 10,000 جو ہے درہم ہے آپ نے آپ جو ہے نا حاجت مند اور ضرورت مند پہ خرچ فرمائیں. یہ کہہ کے وہ چلے گئے, داؤد علیہ السلام دروازہ بند کر کے درہم لے کے اس عورت کے پاس آئے, کہا یہ لو یہ سوالو, اور سوالنے کا پوچھا کہ اب وہی سوال جو تم مجھ سے کر رہی تھی تو اب میں تم سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نا انصاف یا ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہی مہربان ہے, ادھر ان کے معاملات اس طرح سے بنائے اور ادھر اس کے لیے وہاں سے تیاری ہو رہی ہے. گولا لائی, گولا بنا کتنا کما دیتی, 3 درہم کا لے کر آئی تھی, 5 درہم ہو جاتے پہلے کی طرح, اور اللہ پاک نے 10,000 درہم اس چھوٹی سی تکلیف کے بعد عطا فرما دی. اللہ پہ بھروسہ ہو, سلسلہ ہو, تو اللہ پاک کہیں سے کہیں کام بنا دیتے ہیں. تو ان صاحب نے جب یہ واقعہ سنا تو ساروں قطار رو رہے تھے, بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے تھے, پہلے سب میں جیسے بیٹھے ہمارے کیا نام ہے عبدالرحمان صاحب, تو اس طرح بیٹھے تھے نا, ساروں قطار رو رہے تھے, اور بھی لوگ رو رہے تھے, وہ بھی رو رہے تھے. جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہوتے کے ساتھ انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کہ آپ نے آج جو ہے ایسی بات کی, مجھے سارا ایسا لگا کہ میری زندگی بھر کے جو سارے معاملات تھے اسی سے متعلق یہ بات ہے, اور اسی میں جو ہے میرے لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ساری چیزیں کہ میری تسلی کا سامان ہے. تو اس سے ان کو تسلی ہو گئی, اس کے بعد کئی دفعہ ملے نا تو وہ اپنا اظہار کرتے رہے. تو اللہ پاک کی شان ہے کہ بعض دفعہ بڑوں کا رویہ یا ہمارا رویہ کسی کے لیے بہت اچھا ہو تو کہیں سے کہیں معاملہ پہنچتے ہیں, برا ہو تو اس کے دور رس نتائج جو ہے مرتب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آل اولاد یا متعلقہ لوگ پریشان رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ان کی بیویاں بیچاری زندگیاں اجیرن پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے. پہلے ابا جی کے پاس آتے تھے لوگ روتے ہوئے, اب ہمارے پاس آتے ہیں, ابا جی کی خدمات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تو ایک بیچ کا مہرا ہے استعمال اپنے آپ کو کرنے میں لگے ہوئے کہ اللہ قبول فرما لے. تو لوگ ایسے ایسے غم کی داستانیں کہانیاں لے کر آتے ہیں, بیوی آئیں گی تو شوہروں کے معاملات, شوہر آتے ہیں بہت سے وہ بیویوں کے معاملات ایسے بتاتے ہیں, بعد میں دونوں ہی آپ کے سامنے آتے ہیں تو ذرا صحیح ہوتے ہیں نا, پڑھے لکھے سمجھدار ہو, دونوں ہی آتے ہیں یا دونوں ہی فون پہ رابطہ کرتے ہیں. میرے بعد شاگرد بھی ہیں, بعض مریدین بھی ہیں, آپس کے پھڈے ہوتے ہیں نا, دونوں ہی آ جاتے ہیں آپ کے سامنے, آمنے سامنے بیٹھے, جج صاحب کو سامنے بٹھایا, ہم بھی ذرا بیٹھ جاتے ہیں جج بن کے, وہ اپنی بتاتے ہیں, تو اس میں خوب کھڑی پھری جو کچھ سنانی ہے تو سنا کے پھر تھوڑے دن کے لیے سیو جاتا ہے معاملہ, پھر تھوڑے دن بعد خراب ہوتا ہے, پھر چلے آپ یہاں فون کر لیتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایک آدمی جو ہے نا اکیلا اکیلا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں دوسرے کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں, تو بسا اوقات ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے کچھ معاملات گڑبڑ ہونے کی وجہ سے معاملات دوریوں کے ہو جاتے ہیں. تو رویہ اور اظہار کا معاملہ ضرور رکھیں. ابھی کبھی جناب جیسے رنجش ہو جائے نا, خاص طور پہ جیسے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ, تو پھر اس کا متبادل اگر الفاظ سے نہیں کہہ سکتے نا تو چلیں کچھ لا کے دے دیں, کچھ تحفہ دے دیں, کوئی ہدیہ دے دیں, کوئی کھانے کی چیز لے آئے, جو آپ کا اپنا مزاج ہوتا ہے سلسلہ ہوتا ہے, تو تاکہ بات ختم ہو جائے اور معاملہ صحیح ہو جائے. تو کل کو جناب اگر مثلا بیگم کے ساتھ ایسا ہوگا تو بیگم ہمیشہ یہ کہیں گی کہ بھائی بہت اچھے میرے شوہر, کچھ بھی اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے, غصے کے تیز ہیں بھلے لیکن خیال بہت کرتے ہیں, اور مر جائیں گے تو کہیں گے اللہ بخشے مرحوم جو ہے نا ان میں یہ عادت بڑی اچھی تھی, مرحوم کی عادت تھی, تو جانے کے بعد مرحوم کو اچھی طرح سے یاد کرے, اور اگر شوہر مطلب ایسے اور بیوی اچھا رویہ کرے تو وہ بھی کہیں گے اللہ بخشو بہت یاد آتی ہیں, چاری جنا مرحوما کی یہ عادت بڑی اچھی تھی, مرحوما ایسی تھی ویسی تھی, تو کم از کم ایسے سلسلے رہے آپس میں کہ مرحوم اور مرحوما کو اچھی طرح یاد کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں یہی کہتے رہے اللہ بخشو ایسے جو نا عادت کے تھے اخلاق کے تھے, بس ان سے تو بچے بھی دور بھاگتے تھے, بچ بچ کے بھاگتے تھے, ہم نے بس زندگی بس گزار لی تو بےچارے چلے گئے, اللہ پردہ ہی رکھے ان کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے میں نے جو بتایا کہ جہاں نفرت کی ہے اس کے معاملات ہو تو وہاں پہ کبھی اظہار نہ کریں, نہ اپنے رویے سے نہ الفاظ سے, بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اس چیز کو ختم کر لی جائے. البتہ جن کے شر سے خدشہ ہو خطرہ ہو تو شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط رکھی جائے, اپنی طرح سے سلام دعا خیر خیریت میل جول اپنی جگہ رکھا جائے, احتیاط اپنی جگہ رکھی جائے. تو اخلاق میں اور بے وقوفی میں فرق ہے, حماقت اور بے وقوفی اور بولے پن میں فرق رکھنا چاہیے. تو آدمی اخلاق اپنی جگہ رکھے اور عقل مندی سمجھداری اور دانائی کے تقاضوں کو اپنی جگہ رکھے, ایسا نہ ہو کہ جناب وہ اخلاق کو اور بے وقوفی کو مکس کر دیا. احمقوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. تو عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ سامنے والا کیسا ہے, وہ کینا پرور ہے, نقصان پہنچانے والا ہے, موقع پرست ہے, تو ایسی صورت میں اپنے طور پر سلام علیک سلیک اپنی جگہ رہے اور احتیاط کا پہلو ہمیشہ اپنی جگہ رہے, تو انشاءاللہ معاملات صحیح اور درست رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے معاملے میں جب انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے, دوسروں کے معاملات کو سمجھتا ہے, تو اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. میں نے واقعہ سنایا تھا اس بیان میں بھی کہ حضرت فاروق اعظم نے, ایک خاتون تھیں نابینا بھی غالباً تھیں وہ اور بوڑھی تھیں, مدینہ منورہ کے مضافات میں کہیں قیام پذیر تھیں, تو بیوہ تھیں اور بچے بچے بھی کوئی نہیں تھے. ایسی صورت میں حضرت فاروق اعظم وغیرہ یہ حضرات حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی خبر گیری رکھتے تھے, خدمات انجام دیتے تھے, دیکھ بھال رکھتے تھے. تو خدمت صرف جو ہے وہ پیسے سے یا بول سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے کام اور خدمات انجام دے کر بھی ہوتی ہے, افعال سے بھی ہوتی ہے. تو یہ روزانہ جاتے تو دیکھتے کہ وہ پہلے سے پہلے ہی گھر بار سب صاف ستھرا ہے, تمام چیزیں صحیح ہوئی ہوئی ہیں اور ہر چیز سیٹ اور سودا سلف سب موجود ہے. تو بڑے حیران ہوتے تھے, تو ایک دن گھات میں اور تاک میں رہ گئے, یہ کون شخصیت ہے جو مجھ سے پہلے آ کے یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے, تو جب دیکھا تو وہ ہستی صحیح طرح سے دیکھ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاموشی سے چپ جا کے کام کر کرا کے فارغ ہو کے آ جاتے, کسی کو پتہ ہی نہیں دیتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو پتہ دے دیا, ساری امت تک بات پہنچ رہی ہے, پیغام پہنچ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ جا رہے ہیں ایک کام سے تو محلے والوں کا علاقے والوں کا جس جس سے جیسا تعلق ہوتا ہے سودا سلف ان کا بھی لیا ہے, ان کو بھی سودا سلف لا کے دے دیا. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی خدمت بہت زیادہ پسند ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے, مشہور جملہ ہے بزرگوں کا, خدمت سے خدا ملتا ہے. تو خدمت کرنے والے وہ محروم نہیں رہتے, اور بزرگوں کا یہ بھی مقولہ مشہور ہے, ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد, جو بھی خدمت کرتا ہے تو وہ خود مخدوم بنا دیا جاتا ہے. یعنی خدمت کرنے والا پہلے تو وہ خادم بنتا ہے, اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہا ہے, ان کے کام میں لگا ہوا ہے, پھر اللہ پاک ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں, پھر اس کی خدمت کرنے والے اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو خدمت کرنے میں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا اور بڑوں کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے, اور مخلوق خدا کے بھی اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے. اور خدمت کے پہلو ہر لحاظ سے, اب ہم اجتماعی طور پر رہیں, اجتماعی طور پر گھر میں ایک نیت ہوتی ہے, ایک محلے کی ہوتی ہے, ایک شہر کی ملک کی ہوتی ہے. اب گھر میں ہمیں تو گھر میں ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی سر میں ہی کرتا ہوں, یہ ابھی کچرے کی ڈسٹبین ہے کہ میں ہی اٹھا کے پھینکتا رہوں گا, یہ دوسرے گھر میں جو بسے میں کہ یہ ان کے باپ کا نہ کروں گا, بھلے سے یہ کہ ابا جی کے بیٹے ہوں دیکھ اس میں بھی غصے آ کے ان کے باپ کا نہ کروں, بھول ہی جاتا ہے کہ میں اپنے ابا کو ہی بول رہا ہوں, یہ حالت ہوتی ہے. نہیں, خدمت کے جذبے سے کوئی کرے نہ کرے, یقین کریں ابا جی کو اپنے مرتے دم تک ہی, ہم بھاگ دوڑ کے خود ہی کرتے رہتے تھے, ابا جی یہ ڈسٹبین تک جو اٹھا کے وہ کرنے میں, پچھلی گلی میں بھی رکھی ہوتی تھی, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے موقع ملتا تھا سر شام یا عشاء کے بعد وہ پھینک دیا کرتا تھا, کچرا ہو گیا جمع اس سمے پھینک دیا, تو کبھی ذرا آگے پیچھے جیسے ہوا نا فوراً دیکھا تو بجے بغیر کس طرح لوگ لیے جا رہے ہیں, دلی سے بھاگ کے بعد پڑی اٹھاتے تھے, ایسے جب کسی زمانے میں سامنے کچرا پھینکتے تھے فجر کے بعد آئے تو وہ کچرا اٹھاتے, میں بھاگ کے دلی سے لپکتا تھا لے کے پھینک کے آتا, تو کوشش کرتا کہ رات کو ہی سونے سے پہلے پہلے عشاء کے بعد جا کے پہلے سے پہلے کچرا فارغ کر دوں. پھر ابا جی کو بھی یہ تھا جو ہے وہ اپنے ادارے شفقت تھی نا تو یہ پسند نہیں آیا, تو ابا جی نے ذمہ دار مقرر کر دیا, یعنی ابا جی خود تو کرنے کے تیار رہتے, ہم نے جب اس طرح کیا نا تو ہمارے اوپر اتنی شفقت محبت کا معاملہ کہ ذمہ دار مقرر کر دیا کہ بھائی ذمہ دار گھر سے ہی لے جائے کہ بچوں کو بھی کام کرنا نہ پڑے. تو بڑوں کی عجیب شان ہوتی ہے, بڑی مطلب ان کی محبتیں ہوتی ہیں, بڑی شفقتیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کی اس کی اس میں بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہ انتظام اس طرح سے کر دیا. تو یہ اللہ پاک بڑوں کی جو ہے نا تربیت کے معاملات اور ان کے راؤں کے معاملات بہت عجیب و غریب علامات میں رکھے ہیں کہ وہ انسان کے لیے بڑے کام آتے ہیں. خیر ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, بنتے بنتے بھی بڑا زمانہ لگتا ہے, کرتا ہے انسان لیکن کبھی غفلت ہو جاتی ہے, کبھی سستی آ جاتی ہے, کبھی انسان میں جو ہے ہوتا ہے چلو ابھی کر دیتا ہوں ابھی کر دیتا ہوں, چکر میں ٹال مٹول ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ کہ کر لیتے ہیں, اتنا چوکس تو نہیں ہے لیکن کر لیتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتظام موجود ہے لیکن پھر بھی آتے جاتے اوپر نیچے نظر ڈال لی, جیسے کچھ مسئلہ دے گا تو چلے تو جا ہی رہے, سیدھے سیدھے اٹھا کے لے گئے, اس کے بعد ہاتھ دھو لیے, تو کرتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ مضبوطی سے بھرپور طریقے سے کریں, پورے دل و جان سے کریں, تو ہم سب کو یہ چاہیے. اس کے علاوہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو اس کا بڑا جو ہے نا شریعت نے ایک نظام دیا اور اس میں احتیاط بتائی ہے, اور بعض دفعہ انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں سے باتوں میں سے یہ بات بھی نظر سے گزری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص واش روم جا رہا ہے بیت الخلاء, تو وہاں جانے کے بعد فارغ ہو کے فضلہ وغیرہ بالکل فارغ کر کے آئے, اگر کوئی ایسے چھوڑ کے آ گیا غفلت کی وجہ سے, کوتاہی اور سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, تو فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والا شخص جب وہ آیا اور آ کے اس کو جو ہے نا وہ فضلہ نظر آیا اور اس کو تکلیف پہنچی, تو فرمایا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. ایک اس چیز میں بھی مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اذیت و تکلیف کا سبب بنے, یا روڑے پتھر ہیں راستے میں ہیں آدمی کو موقع ہے تو ہٹا دیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتے راستے مین روڈوں پر بالکل دل میں باقاعدہ لگتا ہے کہ ڈال دیا کہ بھائی یہ نیکی کر ڈالو ورنہ آج تو ناراضگی ہو جانی ہے, پورا واقعہ دل میں پیغام مل رہا ہوتا ہے, اچھی خاصی گاڑی گاڑی گوائی وہاں پر لے کر آتے موڑ کے. ابھی تین چار دن پہلے گلشن میں مار گیا والا, وہاں سے آ رہا تھا, گاڑیاں تیز رفتاری میں تھیں احسان آباد کراس کر کے, تو پل آتا ہے پل سے ذرا پہلے وہاں پر جو ہے اینٹ پڑی ہوئی تھی لال اینٹ بیچ روڈ میں, اب میں گاڑی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا, گاڑی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی, تو ایک دم نظر پڑی, نظر پڑ کے میں گاڑی کو سائڈ سے بچاتا ہوں چلا گیا. جب آگے نکل گیا نا اللہ پاک نے کہا کہ بیٹا آج تم یہ نیکی چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے چھوڑ دو, ناراض کی سخت ہو جائے گی, ہاں طریقہ ہے واپس آؤ اس کو ہٹا دو پھر صحیح رہے گا معاملہ. پیغام دے دیا میں نے کہا شکر یہ, اس پہ میں شکر کرتا رہا کہ شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر آگاہ بھی فرما دیتے ہیں, اگر صرف ایسی ہو نا کہ چلو کوئی دوسرا ہٹا دے گا ٹال بڑھو کر کے چلے جائے, نہیں باقاعدہ بتا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ان کا خیر ہے. تو جلدی سے میں دوبارہ آگے لمبا جا کے یو ٹرن آیا, اہلیہ سے میں نے کہا وہ پیچھے پتھر پڑا کوئی گر سکتا ہے, ان کو تو یہ بات کہی, وہاں سے گھما کے پھر لایا, پھر پیچھے یو ٹرن لے کر آیا, پھر آ کے پیچھے گاڑیاں آ رہی تھی میں نے بریک لگا دی, بہت سی گاڑیاں رکی, وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اتنا تو ہے نا کم از کم پورے نہیں اترے, اتنا سوفی نہیں بنے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہیں سے بس یہ اٹھایا ہاتھ ڈال کے اور اٹھا کے زور سے فٹ پاتھ پہ پھینک دی, اور اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا معاملہ ہوتے ہوتے تھم گیا رک گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک دفعہ یہیں سے جا رہا تھا اپنے بارہ دری کی طرف تو وہاں سے راستے میں بڑی شاخ پڑی ہوئی, گاڑی میں میں نے کہا چلو کوئی آنے والا ہٹا دے گا, نکل گیا تو وہاں بھی اللہ پاک نے کہا کہ آنے والا ہٹا دے گا تو تم کیوں نہیں ہٹا رہے, تم کس مرض کی دوا, چلو ہٹاؤ اس کو. جب ڈانٹ پڑی نا اچھی طرح دل میں فٹافٹ گاڑی وہاں سے باہر موڑ کے لایا اور یہیں سے اپنے اس موڑ سے اس نے اپنے ڈسکو ڈسکو موڑ بولتے ہیں لوگ کیا چیز ہے ڈسکو, تو وہاں سے موڑ کے دوبارہ گیا اور وہ شاخ اٹھائی اور اٹھا کے اس کو جب پاس پہ رکھا پھر اس میدان سے چلے گئے. تو بعض دفعہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے میرا تھوڑی ٹھیکہ کوئی, لیکن اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری شریف وغیرہ بعض دوسری کتب حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسی فاسق و فاجر گناہ گار آدمی تھا, تو ایک مقام پر راستے میں درخت جو تھا اس کی شاخ آڑ میں آ گئی, تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, دشواری ہوتی تھی, اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے, اکثر دیکھا تھا اس نے, تو اس دشواری اور تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس نے وہ ساری وہاں سے تنا اس کا درخت کا اور شاخ کاٹی اور کاٹ کے ہٹا دی. اللہ پاک نے صرف اسی بات پہ اس کی مغفرت فرما دی, اسی بات پہ مغفرت فرما دی. تو بعض دفعہ انسان سوچتا ہے میرا کام تھوڑی ہے, مجھے کون سی درد سری ہے, مجھے کون سی پریشانی ہے, نہیں وہی اسی طرح آ رہا تھا. تو اس اعتبار سے اب ان چیزوں میں آپ دیکھیے کہ پان تھوکنے کا ہے, کچرا پھینکنے کا ہے, اور کوئی اس طرح کی چیز ڈال دینے کا ہے, ان سب چیزوں میں شریعت کی طرف سے یہ ضابطہ جو بھی بتایا آپ کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا, یہ سوچنے کا ہے, غور کرنے کا ہے کہ ہم کہیں بھی پان تھوک دیا اب حضور کیا تعلیم دے رہے, وہ دیکھیے تھوکنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ کسی کو اگر لعاب آ جائے تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مٹی کچی تھی اس میں مسجد نبی فرمایا کہ اس کو مٹی تھوڑی سی کرے دو اور تھوک اس میں تھوک کے اور اس کو مٹی کو ڈھانپ دو, مٹی کو ڈھانپ دو, کیوں تاکہ آنے والے لوگوں کی نظر پڑے ان کو تکلیف نہ ہو. تو پان تھوکنے والے وہ بھی جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا وہ سرخیاں آ گیا سرخیاں پھیلا رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی بڑے اس میں سبق ہے. اور جو کچرا دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سبق ان کے لیے. آدھے آدھے روڈ وہ کچرا خانہ بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ مین روڈ کیا گلیاں کیا وہ آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے وہ کچرا خانے بنے ہوئے ہیں. اور ہماری تو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ وہاں سے جب سلسلہ شروع ہو رہا ہے گھر کے طرح قریب سے او پی ٹی اسپتال ہے وہاں پہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو ایشیا کا سب سے بڑا کچرا خانہ بن گیا وہ وہاں سے کونے تک کچرے کچرا. اور خاص طور پہ جہاں مسجد ہوتی ہے نا مسجد, مسجد کے سامنے تو وہ سمجھتے ہیں کچرا پھینکنا اپنا حق ہے, اپنے باپ دادا اور پرکھوں کا حق ہے, یہ تو یہیں پھینکنا ہے. ابھی رمضان سے پہلے وہ نرسری یہاں بنی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اپنی نرسری وہاں کونے تک لے جاؤ, تو یہ کچرا پھینکتے ہیں لوگ گندر والا ہوتا ہے تو کونے تک لے جاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی, مسجد کا مندر بھی اچھا ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا آپ کو اور صفائی بھی رہے گی اسی بہانے. تو انہوں نے بےچارا وہاں تک نرسری پہنچا دی. تو بےچارے دوسرے جو گھر والے مقام لوگ ہیں نا, اچھا یہ ہندوستان سے یا اسرائیل سے یا امریکہ سے کوئی یہودی ہندو سکھ نہیں آتے, یہ وہاں سے نہیں آ رہی کچرا دیکھنے, خود اپنے علاقے کے اپنے مقام کے جو اپنے اپنی مسجد کے لوگ اپنے نمازی اپنا سلسلہ اپنا محلہ اپنا شہر اپنا علاقہ, تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب یہودی تو یہاں پھینکنے آئے گا نہیں, یہ کام تو ہمیں ہی کرنا ہے, عیسائی اور سکھ ہندو تو کریں گے نہیں مسجد کے سامنے کچرا, وہ تو پھینکیں گے نہیں, اب ہمیں ہی کرنا ہے. موسیقی میوزک اب ہندو عیسائی تو نہیں کرنے والے, تو مسجد کے پاس سے موسیقی میوزک بجاتے ہمیں ہی جانا ہے. او بھائی خدا کو مانو یار, جہنم کو بھرنے کے لیے مشرک کافی بہت ہیں, ہمیں تو جنت بنانی ہے. اب وہاں سے وہ فٹ پاتھ بند ہو گئی تو اللہ کے نیک بندوں نے کیا کیا کہ یہاں جو یو ٹرن مڑ رہا ہے سارا کچرا خانہ یہاں بنا دیا, کچرا خانہ یہاں بنا دیا. کیسی عجیب صورت حال ہے, وہ ابھی بھی مسجد کے سامنے بھی یہ ہوتا ہے, نوانی مسجد کے سامنے بھی یہ ہوتا ہے, جس مسجد کو دیکھو اس کے سامنے کچرا خانے کا ایک بڑا انبار لگایا ہوا ہے. اور بھائی مسجد کو تو صاف کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں چمکاتے ہیں, اپنی یہ مسجد بھی اور اس سے پہلے ابا جی کی مسجد تھی, خود ابا جی ان کی صفائیاں کر چکے ہیں. ہم لوگ جب آئے نہیں تو ظاہر خود دام ودام کوئی کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے, اور جو ہوتے تھے تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتے تھے صبح فجر کی نماز ہے وہ دور سے آتے تھے شروع شروع میں جو مؤذن صاحب تھے تو صفائی بھی وہ کرتے تھے. تو صبح سویرے ابا جی اور ہم لوگ اٹھے تیار ہوتے تھے تو میں کبھی ہمارے پاس عزیز تھے وہ پورے اس کا صفائی سر خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, پوچھے بنائے ہوئے تھے منوری ٹاؤن کی طرح سے بوری کے بڑے بڑے, پورے اپنے ہاتھ سے سہن سارا سب آنا اور چمکاتے بھی رہتے تھے, سائڈ سے جا کے دیکھتے تھے کہ کہیں نشان تو نظر نہیں آ رہا. مدت تو یہ کام کیے صبح سویرے صفائی ستھرائی کر دی, آج نمازیوں کو داخل ہونے سے پہلے سارا فرق جن میں شام میں چمکا کے فارغ کر دیا, اندر کی صفائیاں ساری کر دی, دھلائیاں صفائیاں خوب کی ہیں, دل بھر بھر کے کیے ہر ہر طرح سے, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی الحمد للہ. تو مسجد کی جو صفائی کی جاتی ہے نہ کہ کچرا, پھر یہ کہ جو نا دوسرا لوگ جو بھی دیکھیں گے جس کو بھی تکلیف ہوگی ان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ الگ, تو دن بھر انسان جو نا کتنے کتنے خام خواہ گناہ کرتا رہتا ہے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کچرے کو کچرے خانے پر اور طریقے سے پھینک دے نہیں, اب وہ بےچارے آئے دن آ کے گاڑیاں اٹھاتی ہیں بلڈوزر اٹھاتے ہیں وہ صاف کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی کبھی ڈھیر ہو جاتا ہے. جمعدار بےچارے کوئی لمبی چھوڑی رقم تو لیتے نہیں ہیں, تھوڑی سی رقم لیتے ہیں مہینے پر, ایک طرح سے ان کا بھلا بھی ہو جاتا ہے, غریب آدمی کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی خاطر میں رکھیں سر, سامنے رکھیں کہ بھائی جو نا جمعدار کو دے دیں صفائی ستھرائی کریں, یہ اپنا ہی ملک ہے, اپنا ہی ملک ہے, یہ غیروں کا نہیں ہے, اپنا ملک ہے اور یہیں رہنا ہے, یہیں سے اٹھیں, یہ مٹی اپنی اسی مٹی سے اٹھایا اللہ پاک نے اور اسی مٹی میں جاری اکثریت, وہ تو کوئی کوئی ہوگا جو جنت البقیع جنت والا جائے گا, لیکن مٹی یہیں کی یہیں کا کھا رہے ہیں یہیں کا پی رہے ہیں تو پھر گانا بھی یہیں کا چاہیے نا, تو پوری طرح سے جو ہے بھرپور طریقے سے کریں, صرف لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھ کے گزار نہیں ہوگا, باغ سر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد سایہ خدائے ذل جلال, پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا, بھرپور طریقے سے کردار بھی ادا کرنا پڑے گا کہ بھائی سچے پکے مومن مسلمان اور سچے پکے پاکستانی بن کے دکھائیں, یہی پاکستانی ہے, دنیا کو چھوڑ دیں وہاں تو انسان بنا ہی رہتا ہے, اگر کہیں قطار بھی لگ رہے تھے کسی چھوٹی سی چیز کے لینے کے لیے یہ قطار میں خود ہی آ گئی تھی, شریف انسان کھڑا ہو جائے گا, شریف ابن شریف شریف ابن شریف ساری شریف, کسی اور شریف کی بات ہی کریں, میں ایک نارمل کی بات کر رہا ہوں, کسی کی طرف نہیں جائے گا, تو وہاں سب وہ بن جاتے ہیں. خود یہی کراچی میں ایئرپورٹ پہ قانون سخت ہے نا, وہاں سارے انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں, سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں, شہر شہر چلے جائیں گے وہاں سارے انسان بنے ہوئے ہیں, یہی پاکستانی ہے, یہی کراچی ہے, یہی کراچی کے لوگ ایک حصے دوسرے حصے میں نکلے تو ڈنڈا سخت نظر آ رہا ہے تو ڈنڈے کے سامنے سیدھے چل رہے ہیں. یہ تو اسلامی تعلیمات اخلاقیات ہیں, ان اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات میں ہماری دنیا کی بھی راحت ہے عزت ہے اور اللہ پاک کیا جو ہے نا وہاں پر بھی اجر و ثواب ہے, جنت میں درجات ہیں. اطہور شطر الایمان, اور ایک روایت میں اطہور نصف الایمان, کہ طہارت صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے, اور کہیں کہ نصف ایمان ہے, اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو جو مان لیتا ہے, جب اللہ رسول میں رہے تو اللہ رسول کا جو معیار ہے اس معیار کو انسان قبول کر رہا ہے, کہ اس معیار میں مجھے زندگی گزارنی ہے. تو اب صفائی ستھرائی کو ایمان کا معیار قرار دے دیا, اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال یحب الجمال. تو انسان اپنے رویے اور عادات و اطوار سے بھی کچھ اظہار کر رہا ہوتا ہے, اچھے اظہار اور خراب اظہار. اب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ تھے, کسی صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہوا تھا تو ان کی تدفین میں شریک تھے, نماز جنازہ ہوا اس کے بعد تدفین کے لیے گئے, تدفین میں صحابہ کرام نے اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تدفین ہوئی, دفنا دیا, فارغ ہوئے تو حضور نے سب سے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو قبر کو بڑی خوبصورتی سے بڑی ترتیب سے بنا دیا اونٹ کے کوہان کی طرح. حضور نے فرمایا قبر کو اونٹ کی کوہان کی مانند بناؤ پوری قبر, اور قبر کا اطلاق بھی نا پوری قبر پہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں وہ بےچارے بھٹکے ہوئے پھرتے جو نکل آئے نا ان میں, ایک وہ کیپٹن عثمانی کی پارٹی ہے جب نام کبھی توحید ہی کہتی ہے کبھی بسم اللہ ہی کہتی ہے, آج تو وہ یہ فیصلے نہیں کر سکے کہ ہے کیا. قرآن نے جو دیے نا وہ سیدھے سیدھے نام ہے مومن مسلمان, سب سیدھی سیدھی سی بات ہے, مزید رکھ رکھ کے نام کرنے کی وجہ سے. اب وہ اس طریقے سے ایک آدھ دفعہ موقع ہوا تو وہ تو صرف سر کے پاس گولا بنا رہے ہیں, میں آگے بڑھا تو تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیا. بھائی حدیث میں قبر کا اطلاق پوری قبر پہ ہوتا ہے, صرف سرانے کی طرف یا صرف پیروں کی طرف نہیں ہوتا, حدیث میں قبر کا لفظ ہے. قبر پوری جو ہے نا کنویں کی کوہان کی مانند ہونی چاہیے, یہ اس کو قبر کہتے ہیں. تھوڑا سا یہ اوپر نکال دیا تو یہ کون سا احسان کر دیا, قبر کو کیاری کی طرح بنا دیتے ہیں, ہموار زمین کر دیتے ہیں, سنت کے خلاف. سنت تو مرنے کے بعد سنت کی برکت ہونی چاہیے نا, جیوں قبر بنا دی سنت کے اتباع میں, اب یہ رحمت کا باعث بن رہی ہے. سنت عمل پر عمل کرتے پیچھے والوں نے اور مرنے والے کی برکت نازل ہوں گی, جو کام سنت کے اتباع میں ہوا ہے تو اس کی برکتیں مرنے والوں کو مل رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی اہمیت ہوتی ہے, تدفین کے وقت سنت پہ عمل ہونا چاہیے, قیامت تک جو ہے سنت کی برکت ملتی رہے گی. تو ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے بڑی ترتیب سے اس کو خبر کو ہموار کیا, تیار کیا, اس کے بعد آس پاس سے چھوٹے 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 پتھر خوبصورت جمع فرماتے رہے خود اپنے دست مبارک سے, اور اس پوری قبر پہ ترتیب سے لگا دیے اور بہت خوبصورتی سے اس کو بنا دیا. جب فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو تم نے بھی ایک بنائی تھی قبر اور تدفین کا عمل کیا تھا اور ایک یہ عمل ہے. پھر فرمانے لگے کہ اس طرح صفائی ستھرائی اور خوبصورتی سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اضافہ فائدہ نہیں ہو, اور تم نے جس طرح بنائی تھی اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں. جس طرح تم نے کوئی بےڈنگا بنا کچھ ایسا ہو گیا ہو تو جس طرح تم نے بنائی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں اس کو, اور اس طرح سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے, خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جہاں خوبصورتی ہوگی اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی, اللہ کی توجہ آتی رہے گی, ہر ادا سے اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے, اللہ کی رحمتیں متوجہ رہیں, اللہ کے خزانے متوجہ رہیں, اللہ کی نظروں میں رہیں, اللہ کی نظروں میں رہیں, اللہ کی نظروں میں گریں, اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے حضور نے یہ تعلیم دے دی. اور ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ تعالیٰ نظیف ہیں کہ گند گبارا ساتھ لگائے رکھنے کے معاملہ نہیں, صاف ستھرا ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ صفائی ستھرائی سے رکھا جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آتی رہیں گی آتی رہیں گی. گھروں میں جالے لگے ہیں, کوئی پردہ ہے وہ لٹکتے لٹکتے بےچارہ غریب جو ہے نا اس کے خاندان در خاندان جو ہے نا اس کی زیارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہاں بھی یہ پردہ دادا جی نے لٹکایا تھا اور اس میں ذرا گری گئی لٹک گئی تو کنکو میں الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ استعمال ہو رہا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ابا جی اکثر ذکر کرتے تھے تو ٹوپی کا, تو وہ بڑے خوبصورتی سے ذکر کرتے تھے کہ بعض لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں, اب ٹوپی میں جو ہے نا بڑے خوبصورتی سے یہاں سے جھڑ گئی, ادھر کنکما لٹکا ہوا ہے, ادھر کنکما لٹکا ہوا ہے, اور جناب گنبد پہ جو ہے نا مزار پہ گنبد کے سارے کنکما لٹکے ہوئے ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہر چیز میں ایک معیار ضروری ہے, صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی حسن و جمال اللہ پاک کو پسند ہے. تو شہر میں ملک میں کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے تکلیف پہنچے اپنے گفتار سے اپنے کردار سے یا کسی بھی چیز سے, یہ سب کے سب اظہار کا غلط انداز ہے, اس غلط انداز سے روکا ہے. اور خوبصورت اور اچھا انداز وہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے طور پر اپنے گھر بار کے معاملات میں گاڑی ہے, چپلیں ہیں, کپڑے ہیں, لباس ہیں, پوشاک ہے, ٹوپی ہے, ڈریس کوڈ ہے, شیروانی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ہر چیز اپنا محلہ ہے, علاقہ ہے, شہر ہے, سب کو صاف ستھرا رکھیں. 1994 میں پہلی دفعہ جب سعودی عرب جانا ہوا حرم شریفین تو وہاں پہ یہ بات بہت اچھی لگی, بہت پیاری لگی, بہت مزہ آیا, اور مزہ زیادہ یوں بھی آیا کہ دربار شریفین جو ہیں دونوں حرمین شریفین وہ بڑے دربار ہیں, تو ہمارے لیے تو ان کا تقدس بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کا قرآن کی آیتوں کا تقدس ہے, ایسے ہی ہے وہ دربار, یقین کریں واقعی حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ وہاں کی زرزمین مٹی ہر چیز متبرک اور ادب احترام کا سارا سلسلہ ہے. تو اب وہاں جب گئے تو ہم نے دیکھا, جدہ سے چلے صبح سے مطلب رات کو گئے تھے تو صبح سویرے پہنچے تھے, نکلتے 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 ظہر کے آس پاس ہو گیا. تو اس بھائی انصار وہیں مقیم تھے, تو وہ اور کچھ ہمارے اور عزیز و قارب چچا داد وغیرہ سب لینے آئے تھے بڑی گاڑی میں. ہم لوگ چند ساتھی تھے, ابا جی پہلے جا چکے تھے ہفتے پہلے, ہم لوگ تین چار بعد میں گئے تھے. وہاں سے نکلے جدہ سے بھوک بھوک چمک گئی تھی, ہوائی جہاز میں جو کچھ کھانا وانا کھایا تھا تھوڑا بہت کھایا تھا, وہ احتیاطاً سفر میں جو نا ویسے بھی کم کھاتے ہیں نا, تو تھوڑا کم کھایا تھا. بعد میں ٹرینڈ ہو گئے تھے آتے جاتے نا, بار بار آنے جانا ٹرینڈ ہو گیا. اب میں کچھ نہیں ہوتا یار کھاؤ سارا, پھر یہ ہوتا تھا کہ پڑوسی بھی کو دے دے نا, ہاں بھائی چلو آنے دو آنے دو, تبرک سمجھ کے کھا لیتے تھے. اس نے کسی نے کیک دے دیا, ابا جی نے کہا جی بیٹا میں جو نہیں کھانا تم کھا لینا, چلو بھائی تبرک کھا لے گی, تو کھا لیتے تھے. شروع شروع میں کیا تھا ڈرتے تھے یار کوئی پیٹ پٹتا نہ ہو جائے, پتہ چلا جدہ میں جو ہے نا لوگ ادھر لائن میں لگے ہوں, ہم جو ہے نا واش روم کی لائن میں لگے ہوں, ایسا نہ ہو جائے ڈرتے تھے. بعد میں پھر وہ تبرکات وغیرہ سمیٹ لیا کرتے تھے. خیر تو اس طرح کی نوعیتیں تھیں. اب وہ گئے تو وہاں دیکھا ہم نے انہوں نے راستے سے وہاں کے جو بڑے ریسٹورینٹ وغیرہ ہوتے ہیں البیک وغیرہ صاحب کے, وہاں سے انہوں نے بروس وروس لیا سامان لیا ساری چیزیں لی, منہ میں پانی ضرور آئے گا لیکن بہرحال گھر جا کے ڈٹ کے کھا لیجیے گا آج تو اپنے خرچے پر. بہرحال وہ جو ہے نا وہاں سے بہت سا سامان لیا, راستے میں چلتے رہے گا نا کہیں بیٹھ کے کھائیں گے. تو گاڑی میں سے جو ایک جگہ روکی جدہ میں, تھوڑے سے باہر نکل گئے ایک جگہ مین روڈ پر, جگہ تھوڑی سی وہ دیکھی سناٹا, فٹ پاتھ پہ قالین نکالا بچھایا, بڑا مزہ آیا اربو کا انداز ٹائپ. پہلی دفعہ فٹ پاتھ پہ جو ہے قالین بچھا کے سامان وامان نکالا, کولڈ ڈرنک شولڈ ڈرنک وہ ڈبے ایک ٹین پیک نکالے ٹھس کر کے وہ کھول کے, اور اس کے بعد جو ہے نکال کے شروع ہوئے. شروع ہونے کے بعد کھا بھی لیا نا, تو وہاں پلاسٹک کے سفرے چلتے ہیں, وہ سارا جو کچھ سامان کچرا ہوتا ہے جو کچھ تھا سب لپیٹا باندھ کے شاور میں ڈال کے پھر واپس اٹھا لیا, اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیا. تو ہم لوگ بھی دیکھتے رہے کہ واپس رکھ لیا بجاتے ایک جگہ. خیر چلے تو ایک جگہ جب پہنچے, پہنچنے کے بعد وہاں دیکھا قریب ڈسٹ بین راستے میں پڑ رہی تھی, وہ ٹھیلا اٹھایا اس ڈسٹ بین میں ڈال دیا. اس کے بعد بھی کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا, تو میں نے تو پوچھ لیا, کہنے لگے کہ یہاں پہ عام دستور یہی ہے کہ گاڑی میں اپنی کچرا کرنا اپنی گاڑی میں کر لو, پھر وہ گاڑی کھٹی صاف ہو جاتی ہے. لیکن اگر کچرا باہر پھینکنا ہے تو باہر پھینکنے کا فائدہ یہی ہے جہاں ڈسٹ بین رکھی ہو تو شاپر میں اس کو باندھیں اور شاپر وہی ڈسٹ بین میں پھینک دیں, یہ وہاں کا عام معمول دستور رہا ہے اور اب بھی ہوگا یقیناً. ہمارے پاکستانی جا کے ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بھی باہر ایسے پھینکا کرو, لیکن وہ سدھرتے نہیں ہیں اور ہم ادھر نہیں سدھرتے وہ ادھر نہیں سدھرتے, تو پاکستانی تو کوشش ضرور کرتے ہیں. بہرحال تو یہ بڑا زبردست ہے. ایک صاحب جو ہے نا وہ قطر اور دبئی میں رہ کر آئے تھے, تو میرے سسرالی رشتے داروں کے رشتے داروں میں سے تھے وہ. تو ایک دفعہ ایسی ان سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو ایسے تذکرہ کرنے لگے, کہنے لگے کہ میں وہاں سے جب سے ہو کے آیا تو وہاں صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اور مان لے گا اس کے بعد سے پاکستان میں جب بھی آئی حیرتوں میں, بھلے دنیا کچھ بھی کرے لیکن میں اس کو اپنا وطن اپنا ملک سمجھتا ہوں, ایک تنکا بھی کبھی میں باہر نہیں پھینکتا, ڈسٹ بین میں کچرے میں یا رکھتا ہوں گاڑی میں, تو رکھ لیا گھر جا کے پھینک دیا. تو یہ اہتمام ہے, اللہ کرے ہم بھی کسی حد تک اسی طرح اہتمام کر رہے ہیں, اگر پھینکنا بھی کہیں تو کچرے میں پھینک دیا آدمی. تو اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے, اور مسجد کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ چل رہے پھر رہے آتے جاتے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا, ابا جی کو بھی دیکھا, انہیں سے سیکھا کہ کوئی بال پڑا اٹھا لیا, اب باہر پھینکنے تو نہیں جا سکتے نا جیب میں ڈال لیا, کوئی اور رواں پڑا ہے کوئی برف پڑا ہے کوئی اور چیز پڑی ہے اٹھایا جیب میں ڈال دیا, چلتے پھرتے رستے میں جیب میں ڈال دیا. تو اس طرح کرتے نا جب گھر جائیں کہیں فارغ کریں جیب میں تو آپ اس کو فارغ کر دیں, ثواب ہے اس میں بہت, مسجد کی صفائی کا ثواب مل جائے گا. ایسے نہیں کرتے تو ایسے صحیح کسی نہ کسی ادا سے تو ہو معاملہ. تو یوں جو ہے طریقہ کار سلسلہ رہنا چاہیے. اور ویسے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا یار جمعے کا دن ہے تو بھاگتے دوڑتے ایک تو خطبے سے ذرا پہلے آتے ہیں, خطبے کے وقت آتے ہیں باتیں بڑے آسان کرتے ہوئے, تو بہرحال وہ پہنچتے ہیں بعد ذرا پہلے آ گئے, انہوں نے کہا آج پہلے آ گئے تقریر کے بیچ میں آ گئے, تبھی تو مولوی صاحب اور امام صاحب تقریر کر رہے ہیں, تو چلو اتنے عرصے میں ہم اپنے ناخن ہی فارغ کر لیتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے نا وہ ناخن کاٹ کاٹ کے سارا ڈھیر بھی چھوڑ دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ابا جی بھی بتاتے تھے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ نکلے ابھی چلے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ناخنوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, تو ہم جو ہے ساتھی سے مل کے ہم سارے وہ ڈھیر خود ہی اٹھا لیتے ہیں. صحیح کسی شہزادے کا ہے کسی امتی کے ہے تو وہ شہزادوں نے یہاں کام دکھا دیا, اب ہمیں اپنا کام دکھا دینا چاہیے, تو ان کو اٹھا کے پھر باہر پارک کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں عیب والی ہیں, اور اس میں بہت سی چیزوں میں انسان کو گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا یا تربیت نہیں ہوتی یا ادراک نہیں ہوتا. ہر لحاظ سے انسان اچھا معاملہ اور اچھا انداز اور اچھا کردار ادا کرے کہ دوسروں کو اس سے پیغام اچھا ملے. جب بچوں کو اچھائی کی طرف معاملہ لے کے جائے گا تو کام اچھے سے اچھے ہوں گے. ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے یہ کرنے لگے ہیں عموماً ظہر کی نماز میں اور خاص طور مغرب اور عشاء میں ایسا کرنے لگے ہیں کہ دعا مختصر سی ہوتی ہے, نماز کا سلام پھرتا ہے مختصر سی دعا ہوتی ہے, اس مختصر سی دعا کے اس میں بھی بہت سے لوگ ایک دم سلام پھر دوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو ایک بات ہے چھوٹی سی, پہلے بھی میں نے بتایا تھی یہاں درس میں شاید آ چکی ہے کہ دعا مختصر سی ہوتی ہے اور اجتماعی ہو رہی ہے, اجتماعی معمولات کا الگ جو ہے نا ایک فضیلت کا معاملہ ہوتا ہے, قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے, اور انسان جو ہے نا اپنا
ہوتا تو یہی ہے کہ ایک بزرگوں کو دیکھا کہ جہاں پہ دیکھی ضروری تھی کوئی کام سا بھی ہے وہاں بھی جا کے جڑ جاتے ہیں کبھی ان لوگوں کی وجہ ہمارا بھی بھلا ہو جائے. بزرگوں کو ٹھیک ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑے ولی لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں تو ان سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا, کہ جو اتنے مطلب بے نیاز قسم کے ہیں کہ وہ جناب فرضوں کے بعد کی دعا بھی اس سے بھی فارغ ہے کہ ان کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ تو پورے کہتا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کر کے پورے تیاری کر کے آ کے نیت باندھتا ہے اللہ اوپر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی ہر طرف سے وہ کر کے پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. جب اللہ پاک پورے متوجہ ہوگا تو ہمیں پورا متوجہ ہونا چاہیے. اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے ایک شخص آئے, آ کے وہیں دور سے دیکھا, تھوڑی دیر کھڑے ہوئے جھانک کے دیکھا ہاں یہ بیان ہو رہا ہے, چلو بھائی نکل لو پتلی گلی سے, چلو بھائی نکل لو پتلی گلی سے بیان ہو رہا ہے. وہ نکل گئے. تھوڑی دیر گزری دوسرے ایک صاحب آئے, وہ آئے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پیچھے کی طرف ایک طرف نہیں بیٹھ گئے. چلو جی پھر تھوڑی دیر گزری بیان چل رہا ہے, تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے, وہ آ کے انہوں نے جگہ دیکھی کہ قریب سے قریب تر جگہ پہنچتی ہے بیان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قریب سے قریب تک پہنچی جگہ وہ ڈھونڈتے بھانتے جہاں قریب ترین جگہ تھی وہ قریب ترین آ کے بیٹھ گئے. جب بیان مکمل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آج ایک جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا ہوا ہے. فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے باہر کے بارے میں دیکھا کہ بیان ہو رہا ہے, سلسلہ بات چیت ہو رہی ہے, وہیں سے دیکھ کے وہ رخ پھیر کے اور منہ موڑ کے چلا گیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا, اس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی منہ موڑ لیا کہ بھائی جا تو اپنے حال میں, اللہ اس سے ناراض ہو گئے. دوسرا آیا اس نے ایسے سرسری سے بس جگہ جہاں ملی وہیں پیچھے بیٹھ گیا, تو فرمایا جس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اللہ نے بھی اس کو پیچھے کر دیا. فرمایا تیسرے آئے انہوں نے قریب ترین آگے کی آگے جگہ جو تھی اس کو دیکھا اور قریب ترین ہو گئے, تو فرمایا جو جس نے اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھایا اللہ نے بھی اس کو آگے کر دیا. تو نیکی کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور برائیوں کے معاملات میں اپنے آپ کو پیچھے لے جانا ہے, بلکہ رکھنا ہی نہیں ہے وہاں پہ, برائیوں کے معاملات میں نظر ہی نہ آئے وہاں سے خیر حاصل, وہاں پہ صرف بہت بڑا غین لکھا ہو غیر حاضری کا وہاں پہ حاضری نہیں, اور نیکی کے معاملے میں وہاں پہ ہر وقت حاضر باز اور نون بھی نکتے والا ہر وقت مستقل جو ہے وہاں پر آدمی موجود رہے اور غائب بالکل نہ ہو. تو یوں جو ہے بہت سے معاملات بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اپنے رویے, اپنے اخلاق, اپنے معاملات میں اظہار, یہ سب چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. اگر انسان کبھی کوئی چیز ہو اور منہ سے کوئی الفاظ کسی کو نہیں کہہ پا رہا ہو تو صرف اچھے بول کے بول دے یا کوئی کلمہ ایسا اچھا کہہ دے, یا کوئی اگر تعلق قریب کا ہے میاں بیوی بچوں کے درمیان کا ہے ایسی کوئی چیز ہے جہاں آپس میں ہے یا کوئی چیز لینا دینا بھی ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز دے دے, کوئی اس طرح کے معاملات کر دے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. کئی سال پرانی بات ہے, شادی ہوئی تھی نئی نئی, کچھ زمانہ گزرا تھا, چند سال گزرے تھے, تو ہوتا ہے نا تاج چڑھاؤ میں بھی ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو بچے ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا دونوں میں ابھی ذرا چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بیگم صاحب کو دوڑ بھاپ ہوتی ہے بچوں کو دیکھنا ہے کبھی بوڈی کر دی کبھی پیشاب کر دیا, رات کی پوری صحیح سے نہیں سو سکتی, ہم تو پڑھ کے تنا کے سو جاتے ہیں, جب جاگنا تو جاگنا ہے جب سونا تو سونا ہے, تو کتنا خاص وہ نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ساتھ دے دیتے تھے اتنا بھی نہیں, ایسا بھی جو ہے کھڑے نہیں کرے تھوڑا بہت دیتے تھے ساتھ, لیکن بہرحال بھرپور دیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو ایسی ایک دفعہ کوئی ناراضگی ہو گئی, پتہ نہیں کوئی کام تھا سب تھا, مجھے شاید مسجد سے آنے میں تاخیر ہوئی ہے کیا ایسی کوئی بات ہوئی, تو تھا بھی شاید مخالف رمضان کا مہینہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی دوبارہ, تو میں گیا تو وہ ذرا پارا ہائی ہوا تھا بیگم صاحب کا, تو انہوں نے کوئی تھوڑا غصے کا اظہار کیا تو میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو گیا, اتنے میں بجی بھی آ گئے, ابھی جی بھی آ گئے, بجی نے بیچ میں سلا سلوائی کرا کے ایک طرف کر دیا مانڈا, تو تھوڑی سی وہ ہو گئی, تو مجھے احساس ہونے لگا غلط کر دیا ایسا نہیں ہے ہونا چاہیے اچھا نہیں, تو فوری طور پہ اب میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے, تو چونکہ وہ سب کے بیچ چوڑے میں مسئلہ ہوا تھا سب کے درمیان آپس میں نا دونوں کے درمیان, تو وہ چپ چاپ بھی ہو سکتا ہے, اب سب کے بیچ میں ہوا تھا تو میں نے کیا کیا سوچا میں پھر خیال آیا, گاڑی اٹھائی گاڑی پکڑ کے اپنے گاڑی میں جا کے سیدھے سے باہر پہنچ گیا, وہاں جا کے جو ہے نا سوٹ دیکھے تھے لون کا سوٹ دیکھا خوبصورت, گرمی کا شاید موسم تھا تو لون کے سوٹ دیکھ کے پسند کر کے بہترین سا سوٹ خوبصورت سا نکالا, ایک ان کے لیے لیا ایک امی جی کے لیے لیا, دونوں کے لیے الگ الگ لے لیا, تو بارہ وہاں سے لے کے آیا عشاء کے بعد جو ہے نا ابا جی امی جی کے ذریعے سے صلح صفائی کے دور میں نے کہا یہ ضرورت سے ناراض بھی ہوگی نا یہ ذرا گفٹ لے آیا تو یہ دے دیا, اور صلح صفائی ہوگی محبت دوبارہ بحال ہو گئی, تو محبت تو ختم نہیں ہوتی لیکن یہ کہ بار بار اگر وہ خدا نہ خاصہ کی چیز ہوتی ہے نا اس سے پھر وہ کہیں نفرتیں شروع نہ ہو جائے, نفرتوں کا پودا نہ اگ جائے, پھر وہ پودا چھوٹی چھوٹی باتوں سے پروان چڑھتے چڑھتے آبیار ہوتے تھے کہیں بہت خطرناک نہ ہو جائے, تو اس لحاظ سے دونوں طرف سے خیال ہونا ضروری ہے. اور بیویاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے چونکہ بیچاروں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ شوہر ان کے ساتھ ایسی چیز کر رہے ہیں کہ بلا وجہ ان کا قصور نہیں بھی ہے یا کبھی ہو بھی رہا ہے, تو اپنے رویے کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ بیوی کا چونکہ معاملہ تقدس کا ہے شوہر کے ساتھ, جس طرح اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تقدس والا ہے, اگر ماں باپ کوئی چیز کر دیں گے نا تو ان کی پکڑ شاید نہیں ہوگی, لیکن اولاد اگر کوئی بے پی کر جائے گی تو پکڑ ہو جائے گی, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اور ایسے اگر بیوی خدا نخواستہ شوہر کے شان میں گستاخی کر گئی تو بیوی کی جو ہے آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط شوہر کو کرنی چاہیے, تھوڑی سی احتیاط ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کریں جس سے دوسرے کی خواہش میں کوئی چیز ہو جائے کہ ان کے رویہ اور عادت اخلاق بگڑ جائیں اور معاملات خراب ہو جائیں. تو ان تمام چیزوں میں بھرپور خیال رکھ کر چلا جائے, کیونکہ دیکھیے غصہ, چڑچڑاپن اور یہ لڑائی جھگڑے یہ عارضے اور بیماریاں ہیں. اور عمومی سطح پر اچھے اخلاق, محبت, پیار اور اچھا رویے, یہ صحت مندی کی بات ہے کہ عمومی ماحول وہی ہونا چاہیے. کبھی کبھی کوئی جو ہے بیچ میں ایسی چیز آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کھانا گھر میں پکتا ہے, کبھی کبھی کسی سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کبھی کبھی تو چلتا ہے, کبھی کبھی میں کیا مسئلہ ہے. لیکن مستقلی اگر نمک تیز ہوتا رہے گا, مرچیں تیز ہوتی رہیں گی یا مستقلی جلتا رہے گا تو پھر دل بھی جلنا شروع ہوگا, اس کے بعد وہ آگ جو ہے وہاں دیگچی سے اور پتیلے سے اور چولہے سے نکل کے دلوں میں لگے گی, دلوں سے لگ کے پورے گھر میں لگے گی, گھر سے جو ہے پوری نسلیں جل جائیں گی, پوری نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی, نسلوں میں اثر پڑے گا. تو بڑوں کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. سکندر جو ہے وہ چلے جا رہے تھے, ارسطو بھی ساتھ میں تھے, ارسطو ان کے استاد تھے اور سکندر شاگرد تھے, دونوں چلے جا رہے ہیں تو نسلوں میں یاد آ گیا. تو جگہ جگہ وہ ارسطو جو تھے اپنے سکندر جو تھے استاد کا ہر طرح ادب احترام کر کے چل رہے تھے, پیچھے پیچھے استاد آگے آگے. ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پہ ایک ندی آ گئی, ندی پہ پل بنا ہوا تھا, وہ بھی بڑا خطرناک قسم کا تھا کہ کسی وقت بھی پل انتقال کر جائے تو کچھ پتہ نہیں, کچھ بھی پتا نہیں, کسی کا بھی ڈھہ ہو سکتا تھا. وہ تو اب یہ سلسلہ تھا تو انتقال پہ بھی نالیلہ پڑتے, اور ویسے بھی کبھی کبھی ویٹ کر رکھنا چاہیے جذبات کی چیز پہ, تکلیف پہ, اس پہ نالیلہ ہی پڑا جاتا ہے. وہ لطیفہ سنایا بھی تھا نا میں نے کہ ہوائی جہاز چلا جا رہا تھا تو وہ اس کا فیول ختم ہو گیا تھا, پچھلی دفعہ بھی شاید سنایا تھا. اب وہ پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ بےچارہ پائلٹ پریشان ہو گیا, ٹیم پریشان ہو گئی, اس کی اس نے رابطہ کیا کنٹرول روم سے کہ سر پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو ابھی اس وقت جو ہے 30,000 فٹ کی بلندی پہ جو ہے جہاز چل رہا ہے اور 200 کلومیٹر دور ہے ایئرپورٹ, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ اب اس کے بعد جو میں ورد شروع کروں گا تو تم بھی ساتھ میں وہی ورد شروع کر دینا, اب اس ورد کے علاوہ کوئی چیز اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا. تو وہاں سے آواز آئی یعنی کنٹرول روم سے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں سے ورد شروع ہو گیا کہ بس اب تو پیٹرول ختم ہے تو بس انا للہ پڑھ لو, ختم ہو جائے, فارغ ہو جاؤ. تو بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا سا پانی پی لو, میں بھی پیٹرول ختم ہو رہا ہے. اب تجھے بتانا ہوگا کہ میں کیا بتا رہا تھا. سکندر کا واقعہ زیادہ شکر ہے یار, تھوڑا سا میرے سے تیز چل رہا ہے تیرا حافظہ, سی این جی موجود ہے, میری تو خیر ختم ہو گئی. خیر اس کے بعد جو ہے اب وہ جب وہ پلیا آئی مخدوش اور خطرناک, وہ سکندر وہاں پہ آ کے استاد سے کہنے لگے اور رستو سے کہنے استاد یہاں سے پہلے میں جاؤں گا, آپ بعد میں آئیے. کہنے نہیں نہیں میں جا رہا ہوں جیسے معمول ہے. کہنے نہیں استاد پہلے میں یہاں سے میں جاؤں گا. ضد کرنے لگے, میں ابھی ضد کر رہا ہوں, ابھی تک تو تم اتنا ادب احترام کر رہے ہو ساری چیزیں بھی, اب یہاں پہ آ کے ضد کر رہے ہو. کہنے نہیں استاد وہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے, یہ پل خطرناک ہے, یہ ٹوٹ سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ پہلے گئے اور پل ٹوٹ گیا تو ساری دنیا کے سارے سکندر, نہیں ایک سکندر مرے گا, اور اگر استاد آپ ڈوبے تو دنیا بھر میں ایک سکندر نہیں سارے سکندر مر جائیں گے. اور اگر سکندر گیا تو یہاں اگر ایک پل ٹوٹا تو اکیلا ایک سکندر مرے گا, میرے استاد ہزاروں لاکھوں سکندر اور پیدا کر لیں گے. تو یہ کہ اگر ارسطو پہلے گئے تو فرمایا کہ آپ اگر پہلے چلے گئے خدا نہ خاصا پل ٹوٹا تو یہ اکیلا یہ سکندر نہیں بے شمار لاکھوں سکندر ختم ہو جائیں گے, اور اگر میں پہلے گیا اور پل ٹوٹا تو اللہ حافظ کرتے ہوئے صرف ایک ہی سکندر جائے گا, میرا استاد اور لاکھوں سکندر پیدا کر لیں گے. تو یہ ہوتا ہے, تو نسلیں کی نسلیں جو ہیں ان پر اثرات جاتے ہیں. تو ارسطو باقی رہے گا تو ارسطو کی حکمت باقی رہے گی تو لاکھوں کروڑوں سکندر پیدا ہوتے رہیں گے, اور سکندر جیسے دانا شاگرد مل جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے. تو دبی دنیا میں حکمت باقی ہے, تو استاد اور شاگرد اگر ایک دوسرے کو قدردان ملے تو نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ پھل پھول جاتی ہیں. تو نظر یہ ہے کہ آپس کے معاملات میں خوب اچھے سے اچھے معاملات رکھیں, محبت کے معاملات رکھیں, پیار کے معاملات رکھیں, اور وقتاً فوقتاً محبت اور پیار کا اظہار بھی کرتے رہیں. کبھی غصہ ہو جائے تو اس میں فوراً جو ہے ایک تو ٹھنڈے ہو جائیں, منہ پھلا کے مت رکھیں. منہ پھلانے کی میری عادت بہت خطرناک ہوتی ہے, بہت نقصان ہوتا ہے اس سے اور بہت ہی زیادہ دوسرے کو اذیت ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت صحیح ہے لیکن زیادہ نہیں. تو منہ پھلانے والا اگر کسی کی عادت ہو تو کبھی بھی نہ پھلائیں, ہو گئی لڑائی نا بالکل نارمل ہی رہے بالکل. ہاں کہیں ایسی صورت حال ہے کہ سامنے والا منہ پھلانے والا خطرناک ہے تو وہاں تھوڑا بہت بیلنس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, بیلنس کے لیے.
ویسے نہیں بیلنس کے لیے. پندرہ دن آپ تو آج گھر پھر آپ گھل مل گئے, اگلے گھل مل ہی نہیں گا, بیگم صاحب اتنے ہوئی ہیں یا بیگم جو ہے وہ گھل مل نہیں ہے, شورتا بیٹھے پڑے ہوئے. تو پھر ایسی صورت حال میں بیلنس کو برابر کرنے کے لیے پھر جو ہے دونوں طرف کے سلسلوں کو صحیح کرنا اور کانٹوں کو اپنی جگہ پہ لانا پھر ضروری ہوتا ہے. تو بیلنس رکھ کر چلا جائے, ان بیلنس نہ ہو بس معاملہ. تو بہرحال اس طریقے سے وقت گزارا جائے, اچھے سے رکھا جائے معاملہ. آج ان کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے اور اچھے سے اچھی عادات اخلاق اطوار خوب خوب اپنانے کی, اور جس سے محبت ہو اور جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں خوب اظہار کرے. ٹیڑھی میڑھی جگہوں پہ وہاں پہ احتیاط ضروری ہے, ناجائز حرام جگہوں پہ بالکل ضروری ہے, خطرناک ہے. اور خطرہ 4444 بورڈ بعد جہاں پر لگا ہوا ہو لکھا ہوا ہو تو وہاں پر کٹا ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے, آنکڑا پھینکنا اور ٹاکا جوڑنا وہاں صحیح نہیں ہے. وہاں پہ اچانک جو ہے کام کر کے جنرت ہوگا دھماکہ اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو گیا. تو اس لیے وہاں سے تو بچا جائے, اور جہاں اپنا ہی معاملہ ہے تو اپنے معاملات میں سلسلہ کیا جائے. وہ ایک شیر ابھی پچھلے دنوں نظر سے گزرا کہ کتنا شریف آدمی ہے, بیوی سے پیار ہے اور اس پہ کمال یہ کہ اپنی سے پیار ہے. کتنا شریف شخص ہے, بیوی سے پیار ہے, ایسے کچھ ہے اس میں, اس پہ کمال یہ کہ اپنی سے پیار ہے. تو بیوی سے پیار ہو رہا ہے وہ بھی اپنی سے ہو رہا ہے. تو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اپنی بیوی چھوڑو مت اور دوسرے کی بیوی چھیڑو مت, یہ قاعدہ ہے شریعت کا قاعدہ ہے, مطلب اس کا الفاظ بدل دیا ہے میں نے, کہ قاعدہ شریعت کا یہ کہ اپنی چھیڑو مت اور اپنی چھوڑو مت دوسرے کی چھیڑو مت. اور یہاں دنیا کیا کر رہی ہے, اپنی کو بیچارے کو چھیڑتے ہی نہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہی نہیں. وہ خدا کے بندو یار تھوڑا رحم کرو, عورتیں بھی رحم کریں مرد بھی رحم کریں, دفتروں میں بھی ملوں میں بھی فیکٹریوں میں محلوں میں بھی چوکوں پہ بھی چوراہوں پہ بھی روڈوں پہ بھی. اور باقی رہی بات سمجھنے سمجھانے کی, تو قرآن نے اور دین اسلام نے قاعدہ الگ ہی بنایا ہے. قاعدہ یہ بنایا ہے مردوں کو کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو ظاہر ہے کہ آنکھیں نیچے کرنے کس کیوں کرو, ایسی خام خام تاکہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے اور جہاں گناہ ملتا ہے دیکھنے کا اس سے گناہ بھی نہ ملے اور آگ نہ لگے, کوئی کسی خطرے کی طرف نہ چلے جاؤ, اس آگ سے بچایا. تو آسان طریقہ آنکھ جو ہے وہ اپنی ہٹا لو, جھکا لو یا ہٹا لو, فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کی بڑی برکت ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ فوراً آدمی جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے, اللہ پاک ایسی حلاوت دیتے ہیں مٹھاس جو دل میں حضور نے فرمایا محسوس ہوتی ہے. اور اس طرح عورتوں کو الگ سمجھا دی اس کے فوراً بعد, تو اسی چیز پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. وما علینا الا البلاغ واخذ دعوان من ربنا. دعا کریں اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. بھائی مفتی رضوان حفظ صاحب ان کے تمام رفقاء کا ماشاء اللہ الحمد للہ, اللهم لك الحمد لك الشکر لا نفسی ثناء علی قد کما اثنیت علی نفسی, عمرہ کر کے واپس ہو گئے. تو یا اللہ ان کے عمرے کو ان کے تمام عبادات کو ساری چیزوں کو قبول و منظور فرمائیے, اور یا اللہ ہم سب کو بھی اور ان کو بھی بار بار آنا جانا نصیب فرمائیے, اور یا اللہ یہ ساری خدمات بھی سارے قبول فرمائیے. یا رب کریم ان باغات کو ہرا بھرا رکھیے, گلشنوں کو چمنستانوں کو یا اللہ خوب ہرا بھرا رکھیے, اور یا اللہ خوب اپنے فیضان سے اپنے حبیب کے فیضان سے خوب خوب مالا مال فرمائیے. یا اللہ ہماری بھی سارے اولین آخرین بڑوں چھوٹوں سب کی کامل مغفرت فرما کر سب سے راضی ہو جائیے, جہنم سے آزاد فرمائیے اور جنت سب کو ٹھکانہ بنا دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وصلى الله تعالى على خير